إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بحكم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین ناسبیت خارجیت یزیدیت کی نیست و نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اسیران ملت کی بازیابی کے لیے، اور آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے مراجع کرام، رہبر عظیم و شان، علماء حقہ، عزاداران سید الشہداء، اس سب کی صحت و سلامتی کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات، واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، موضوع گفتگو سورہ آل عمران کی ایک آیہ مجیدہ جس میں مختلف موضوعات پر خداوند متعال نے اس ایک آیت میں سمیٹ دیا ہے، اور جیسا کہ گزشتہ ایام میں یہ عرض کیا، ایک آیہ مجیدہ ہے لیکن قرآن مجید سے مربوط اتنے علوم اس میں ذکر ہوئے ہیں کہ جب انسان اس آیہ کے متعلق تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہے تو مفسرین نے، اور خصوصاً مکتب آل محمد میں، اس آیت کے مختلف جو معانی ہیں اور جو اس میں علوم ذکر ہوئے ہیں ان پہ سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ اس آیہ کا پہلا جز عرض کیا گیا کہ نزول کتاب کا معنی کیا ہے، محکمات کی مختصر سی تفسیر اور تفصیل بیان کی گئی، متشابہات کا معنی، اس گروہ کا تذکرہ کیا جو متشابہات کو بنیاد بنا کر فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں، اور آیت کا اگلا معنی اور اگلا جز جس میں خداوند متعال نے اسی علوم قرآن اور حقیقت قرآن کے ایک اور پہلو کو بیان فرمایا، اور وہ ہے تاویل قرآن۔ کل عرض کیا کہ تاویل کا معنی تفسیر نہیں ہے، چونکہ وہ حضرات جنہوں نے اس آیت کا یہ معنی کیا ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس جملے کو کامل تسلیم کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ تاویل قرآن کا علم صرف خدا کے پاس ہے، ان کا یہ موقف بھی بتا رہا ہے کہ وہ تاویل اور تفسیر میں فرق سمجھتے ہیں۔ چونکہ تفسیر مفسرین تشیع اور اہل تسنن دونوں میں موجود ہیں، تو جو تاویل کا معنی تفسیر کرے گا اور پھر اس آیت کا معنی یہ کرے گا کہ یہ تاویل کا علم خدا کے پاس ہے اور منحصر ہے، وہ پھر تفسیر کا حق نہیں رکھتا۔ تو تفسیر کرنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی قبول کرتے ہیں کہ تفسیر اور ہے، تاویل اور ہے۔ تو کل میں نے عرض کیا کہ تاویل کا معنی تفسیر نہیں ہے، چونکہ تفسیر لفظ اور مفاہیم لفظ کو بیان کرنا ہے، وہ مفاہیم کو بیان کرتا ہے، تقریباً یہ لفظ سے لفظ کی طرف ہی سفر ہے، وہ مفاہیم جو بیان کر رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ تاویل کا تعلق الفاظ سے نہیں، حقائق سے ہے، اور یہ کون سے حقائق ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا، لہذا وہ فرماتے ہیں کہ تاویل متشابہ کے مقابلے پہ نہیں ہے، تاویل تنزیل کے مقابلے پہ ہے۔ تنزیل یعنی قرآن مجید کا یہ ظاہری پہلو، قرآن مجید کا وہ وجود جو عربی مبین میں ہم تک پہنچا، یہ تنزیلی شکل ہے، اور تنزیل کا معنی ہی علماء نے یہی لیا کہ یہاں تنزیل کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے ایک شے کو گرا دیا، چونکہ بارش کا پانی نیچے گرتا ہے، نزول قرآن ایسے نہیں ہے۔ یہاں تنزیل کا معنی کیا ہے، نزول کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک عالم، ایک مفکر فکر کرتا ہے اپنے علم کے مطابق، اور فکر کرنے کے بعد، غور و فکر کے بعد، وہ ایک نظریہ، ایک نقطہ نظر پیدا کرتا ہے، معارف سے، علم سے، شعور سے، انہیں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ ویسے پہنچاتا ہے جیسے وہ سمجھ رہا ہے، جبکہ اس کا علم جہاں ہے جن تک پہنچانا چاہ رہا ہے ان کا علمی معیار اور مرتبہ وہ نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے عالم؟ وہ وہی مفاہیم جو اس کے پاس اعلیٰ ترین معانی میں موجود ہیں وہ انہیں آسان کرتا ہے، ان مفاہیم کو ویسے نہیں پہنچاتا جیسے خود چاہ رہا ہے، ویسے پہنچاتا ہے کہ آپ یا میں کم از کم ذہنی طور پر اتنے آمادہ ہو جائیں پہلے مرحلے پر، آسان لفظوں میں بات پہنچائی جائے تاکہ ہم سب آمادہ ہو جائیں، پھر وہ فکر جس کے لیے یہ مقدمات بن رہے ہیں آپ کو وہاں تک لے جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں نزول۔ کہتے ہیں نزول کا معنی یہ ہے، یہ معنی نہیں کہ اللہ نے کوئی شے اوپر سے نیچے گرا دی، نہ، بلکہ اللہ نے تجلی کی شکل میں اس حقیقت کو جب آسان کرنا چاہا تو اسے عربی کا لباس پہنا دیا۔ وہ حقیقت اس کی پشت پر موجود ہے، اس حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے تاویل۔ تاویل کا معنی پلٹانا، کدھر پلٹانا؟ جدھر سے یہ حقیقت آئی ہے، چونکہ وہاں وہ حقیقت موجود ہے اور انہی حقائق کو اللہ نے قصص میں، معیزہ میں، نصیحت میں، تاریخ میں، عقائد میں، احکام میں، اخلاق میں، یہ سب جو بیان کیے ہیں یہ اس لیے کیے کہ تم ایسے انسان بن جاؤ کہ جس کو نزول قرآن کی جو حقیقت ہے اس حقیقت تک کم از کم اپنی صلاحیت کے مطابق پہنچنے کی صلاحیت پیدا کر لو۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ تنزیلی شکل، یہ ظاہری قرآن ہے۔ اب میں نے لفظ دو دن سے کہہ رہا ہوں، تاویل تنزیل، تاویل تنزیل۔ اگر آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو اللہ نے دو لفظ یوز کیے ہیں، دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے ملک، ایک ہے ملکوت۔ ملک، ملکوت۔ خدا فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ ملکوت کل شیء، بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کا ملکوت بھی ہے، ملک بھی ہے، ملکوت بھی ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے، ملک یعنی یہ کائنات کا ظاہر، یہ جو ہمیں ہستی کا ظاہر نظر آ رہا ہے، اس ظاہر کی اساس اور بنیاد اور بقا ظاہر سے نہیں، اس باطن سے ہے جسے کہتے ہیں ملکوت۔ توجہ فرما رہے ہیں، باتیں سنگین تو نہیں ہو رہی؟ اچھا صلوات پڑھیں پھر بلند آواز سے۔ یہ جو ظاہر کائنات نظر آ رہا ہے اس کی بقا اس باطن سے ہے جسے ملکوت قرآن نے کہا۔ آسان کروں، علماء نے جو مثال دی، یہ بدن ہے، یہ جسم ہے، اس کا ایک ظاہر ہے یہ بدن جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے، اور ایک اس کا باطن ہے جو نظر نہیں آ رہا، جو نظر آ رہا ہے وہ جسم ہے اور جو نظر نہیں آ رہا وہ روح ہے۔ مادے سے جس کا تعلق ہے وہ جسم ہے، اور جس کا تعلق ماورائے مادہ ہے، مادے سے بلند، وہ مادہ نہیں، وہ مجرد انل مادہ ہے، مٹیریل نہیں ہے، وہ ہے روح۔ توجہ فرمائیں، یہ چیز ہر کوئی حس کر رہا ہے، اس کا بدن، بدن اس روح کی وجہ سے قائم ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے تو کوئی دلیل لانے کی بھی ضرورت نہیں، آسان ہے۔ آپ کا بدن حرکت کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، تو یہ حرکت خود بد خود نہیں کر رہا، یہ کسی ایسی قوت کے ماتحت ہے جس قوت کے ماتحت جب تک ہے یہ حرکت کر رہا ہے۔ تو وہ ہے روح۔ روح کا کام کیا ہے؟ روح ہمارے بدن پہ مسلط ہے، توجہ فرما رہے ہیں، مسلط ہے۔ لہذا ہم حرکت جو کرتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ روح کی قوت ہے۔ یہ جو ظاہری طور پہ حرکت نظر آ رہی ہے وہ اس کا باطن ہے، وہ ہے ملکوت۔ اب پتا چلا کہ خدا فرماتا ہے جب یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے تو انہیں کہو روح میرا امر ہے، میرا امر ہے، جب تک میں چاہوں گا وہ امر تمہارے ساتھ جب تک ہے، روح ہے، تب تک تمہارا یہ بدن کام کرے گا۔ تو پتا چلا ہم سب کی حقیقت بدن نہیں، روح ہے، اسی لیے بدن یہی رہ جائے گا جہاں کا ہے، جو حقیقت ہے وہ باقی رہے گی۔ اور اللہ ہر زمان میں، یعنی اس زمان سے جو ادنا ترین زمان ہے اس سے ماورا ہے عالم مثال۔ یہ عالم ظاہر مادہ ہے، وہ عالم مثال ہے، اس سے اوپر ہے عالم عقل۔ توجہ فرما رہے ہیں، عالم مثال میں اللہ وہ بدن ہمیں دے گا روح کے لیے جو روح کے اس مرتبے کے لیے مناسب ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو ایک سفر یوں ہے نیچے سے اوپر کی طرف، اور ایک سفر اوپر سے نیچے کی طرف ہے۔ وہاں سے یہاں کی طرف سفر، اسے اللہ نے کہا اسفل السافلین۔ توجہ فرما رہے ہیں، فرمایا یہ تمہارے وجود کا ضعیف ترین مرتبہ ہے۔ اب اس ضعیف ترین مرتبے کی یہ طاقت کہ ایک انسان یہاں بیٹھا ہے، ایک انسان امریکہ بیٹھا ہے، دو منٹ میں نمبر ملاتا ہے اور رابطہ ہو جاتا ہے، ادھر والا اس کی بات سن رہا ہے، یہ اس کی بات سن رہا ہے۔ اب ٹیکنالوجی نے ترقی کی، اس نے سامنے کیمرہ رکھا اور وہ فریکوینسی ملائی جو سیٹلائٹ کے ذریعے تمہیں دی گئی، ادھر اس سے ملا نمبر آپ نے اور اس نے کلک کیا تو دیکھنے بھی لگے، بھائی ہزاروں میل دور وہ، ہزاروں میل آپ، اور ایک ہی وقت میں دونوں دیکھ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں دونوں دیکھ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے لیے دونوں حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، ہیں یا نہیں؟ یہ محسوسات سے مثال جو دے رہا ہوں، کوئی بندہ اس شے پہ تعجب کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں تعجب نہیں کرتے؟ چونکہ مشاہدے میں آ گیا۔ جب تک انسان مشاہدہ حسی نہ کر لے ان باتوں تک نہیں پہنچتا جو اس سے ماورا ہیں۔ لیکن اب آپ سب سے سوال ہے، یہ صلاحیت جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے دیکھ بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں فاصلے میں، وہ ہزاروں میل کے فاصلے میں بات بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، بتائیں یہ صلاحیت پہلے تھی یا نہیں؟ اگر نہ ہوتی تو کشف کیسے ہوتی؟ پہلے تھی نا، کشف ہو گئی، جب کشف ہوئی تو مشاہدے میں آئی۔ تو انسانوں نے بلا مبالغہ ہزاروں سال کا سفر طے کیا، انسانوں کی مجموعی غور و فکر اور عقل نے طے کیا اور اسے کشف کر لیا۔ اچھا، یہ صلاحیت انسان کو از نظر قرآن اور از نظر اسلام اور موحد ہونے کے حوالے سے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے نا، یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ جس نے بھی اس عقل کو استعمال کیا، مسلمان تھا یا کافر،
اللہ نے اس راز کو اس کے لیے ظاہر کر دیا، چونکہ یہاں قانون ایک جیسا حاکم ہے، ایسا ہی ہے نا، اس نے انسان کو یہ صلاحیت دی اور ان فضاؤں میں یہ صلاحیت تھی تھی نا، آج مشاہدے میں آ گئی، تو جب مشاہدے میں نہیں تھی کوئی ایسے انسان تھے جو ہزاروں سال کا سفر ہزاروں سال پہلے طے کر چکے تھے؟ اگر طے نہ کر چکے ہوتے، طے نہ کر چکے ہوتے تو ادھر ایک نے پکارا اور ادھر دوسرے نے لبیک کیسے کہہ دیا؟ یہ صلاحیت اگر آج انسان کو مل جائے تو اعتراض نہیں ہے، اور اگر وہ یہ صلاحیت اسے دے دے جسے اپنا نمائندہ بنایا ہے تو پھر اعتراض کیسے ہے؟ بس اسی لیے علی علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، سوال کیا جواب دے دیا، سوال کیا جواب دے دیا، کہنے لگا، آیت اللہ جزائری نے لکھا ہے، کہنے لگا یا علی سوال کرتا ہوں سوچتے بھی نہیں؟ مولا نے کہا جلدی بتا تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ کہنے لگا پانچ۔ مولا نے فرمایا تو نے تو میرے جتنا بھی نہیں سوچا، تو نے تو بالکل نہیں سوچا، فوراً کہہ دیا پانچ۔ کہنے لگا مولا یہ کوئی سوچنے والی بات ہے؟ کہا کیوں؟ کہنے لگا میں جب سے ہوں یہ تب سے میرے ساتھ ہے، میرے سامنے ہے، اس میں شک کیسے کروں؟ کہا بس تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تیرے سامنے ہاتھ ہے اور میرے سامنے پوری کائنات ہے۔ بابا سے بلند صلوات، وہ باطن وہ ملکوت ہے۔ اب میری اس بات کو بھی توجہ فرمائیں گے، اس بات کو بھی کوئی بے دلیل نہ سمجھ لے، قرآن پڑھنے، قرآن اللہ نے سرکار دو عالم کے بعد سب سے زیادہ جس نبی کا مرتبہ بیان کیا وہ ہیں حضرت ابراہیم جد الانبیاء، جد الانبیاء، سرکار دو عالم امام الانبیاء وہ جد الانبیاء، لیکن اللہ نے ان کا ایک مرتبہ بیان کیا، خلیل بنایا، امام بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، عبد بنایا۔ اللہ نے کہا میں نے ابراہیم کو ایک خصوصیت دی، ونوریا ابراہیم ملکوت السماوات والارض، میں نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کے ملکوت دکھائے۔ ماشاءاللہ جو سمجھ گئے ہیں شکر گزار ہوں، توجہ فرمائیں، ملکوت دکھائے، ملک نہیں، ملک سب دیکھ رہے ہیں، ظاہر جہاں تک نگاہ جا رہی ہے دیکھ رہے ہو، لیکن چونکہ نگاہ محدود ہے اس لیے اتنا ہی دیکھتے ہو جتنی اس آنکھ میں صلاحیت ہے، لیکن اگر کوئی عین اللہ بن جائے تو وہ دیوار کے اس پار بھی دیکھے گا۔ نہیں میں نے ایک دفعہ یہی حوالہ دیا تھا، اس دیوار کے اس طرف کیا ہے نہ مجھے معلوم نہ آپ کو، جو ادھر ہیں انہیں یہ نہیں معلوم ادھر کیا ہے، چونکہ دونوں کے درمیان میں آ گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص جا کے وہ اوپر بیٹھ جائے دیوار کے اوپر درمیان میں، تو وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی، اور دیکھ بھی یوں رہا ہے، بلند ہوا تو نگاہ نیچے آ گئی، اب یوں دیکھ رہا ہے۔ نہیں میں مثال اور آسان کروں اور ایک دلیل سے بات آپ تک پہنچاؤں، ملکوت، ملکوت قرآن کا ملکوت جس کے پاس ہوگا وہ ہے تاویل قرآن کا حامل، یہ اس کے لیے مثال دے رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ یہ انسان جو جہاز پہ سفر کر چکے ہیں میری بات کی گواہی دیں گے، جب جہاز اڑا نہیں ہوتا، ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، آپ اس میں جا کے بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد آپ کو سارے لوگ اپنی طرح نظر آئیں گے، ایسے ہی ہے نا، اور ایئرپورٹ سے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا، ایسے ہی ہے، جہاز اڑا، بلند ہوا، بلند ہوا، آپ نے کھڑکی کھولی دیکھا، ایئرپورٹ سے باہر بھی نظر آنے لگا، پورا شہر نظر آنے لگا، اور بلند ہوا، شہر سمٹ گیا، اور بلند ہوئے شہر اور سمٹ گیا۔ آپ کا جہاز جب اعلیٰ ترین بلندی پہ گیا، اب مجھے نہیں معلوم کتنی بلندی پہ جا سکتا ہے، کیپٹن صاحب موجود ہیں وہ مجھے آج بتائیں گے، وہ گیا۔ اب آپ نے نیچے دیکھا، توجہ فرمائیں، آپ کو وہ پورا شہر چھوٹا نظر آیا۔ نہیں، کیا شہر چھوٹا ہو گیا ہے؟ نہیں، آپ بلند ہو گئے ہیں۔ آئے آئے، شہر چھوٹا نہیں ہوا، آپ بلند ہو گئے۔ اچھا، جہاز پہنچا مثلا دبئی گیا، اب دو ڈھائی گھنٹے کے بعد پہنچے، جہاز اترا اترا، نیچے آتا گیا نیچے آتا گیا، وہ چیزیں جو چھوٹی تھی بڑی ہوتی گئی، ایسا ہی ہے نا، آتے گئے بڑی ہوتی گئی بڑی ہوتی گئی، ایئرپورٹ پہ اترے ہر شے بڑی نظر آئی۔ اب آپ ان اشیاء میں آ گئے، بس پتا چلا جتنا بلند کرو گے اتنی دنیا چھوٹی ہو جائے گی، جتنا دنیا میں آؤ گے خود چھوٹے ہو جاؤ گے۔ نہیں، توجہ فرمائی، یہ دنیا چھوٹی اس کو لگتی ہے جو بلندی پہ ہو۔ اب پتا چلا خدا مصطفیٰ کو وہ سدرۃ المنتہا کیوں لے گیا۔ آئے ہائے ہائے، سدرۃ المنتہا، اور اگلا جملہ فرمایا کعبہ قوسین، کعبہ قوسین۔ ماشاءاللہ ایسی ہستیاں موجود ہیں، نام نہیں لیتا، مجلس میں مناسب نہیں ہوتا، لیکن میرے لیے یہ مقام فخر ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اس جملے پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کعبہ قوسین کا کیا معنی ہے؟ قوسین دو کمانے، ایسے ہی ہے نا، دو کمانے یوں مل گئیں، قوسین اللہ نے کہا دو کمانے مل گئیں۔ کہتے ہیں دو کمانوں سے کیا مراد؟ کہتے ہیں ایک ہے عالم ظاہر، ایک ہے عالم باطن۔ نہیں، توجہ فرمائی، قوسین ایک عالم ملک ہے، ایک عالم ملکوت ہے۔ اللہ مصطفیٰ کو ان دونوں کے درمیان لے گیا۔ آئے ہائے، اب مصطفیٰ کے لیے جیسے ملک ظاہر ہے ویسے ملکوت ظاہر ہے۔ یا بابا سے بلند صلوات، تو پتا چلا کہ ملکوت یعنی باطن۔ تو قرآن کا ایک ظاہر ہے، توجہ فرمائیں گے، بات آج سمیٹ رہا ہوں، میرے صبح سے بخار بھی ہے اور بالکل عجیب کیفیت ہے، میں وہ بتا نہیں رہا بات کہ کس وجہ سے ہے، لیکن آج آٹھویں محرم ہے، اس لیے بتا دیتا ہوں کہ میں روزانہ 600 کلومیٹر سفر کر رہا ہوں، تو آج آٹھ محرم یعنی 4800 کلومیٹر سفر، اور نہ رات نہ دن، وہ ایک ایسا وعدہ کر بیٹھا کہ پھر وعدے سے خلاف، وعدہ خلافی وہ اصلاً مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں، بات سمیٹ رہا ہوں، کل پھر اسی کو آگے لے کے چلیں گے۔ ملک ملکوت، قرآن کا ملک کیا ہے؟ عربی مبین، اور قرآن کا ملکوت کیا ہے؟ کتاب مبین۔ نہیں، توجہ فرمائی، قرآن کا ملک کیا ہے؟ قرآن مجید، اور قرآن کا ملکوت کیا ہے؟ ام الکتاب۔ قرآن کا ملک کیا ہے؟ عربی کے الفاظ اور معانی۔ ملکوت کیا ہے؟ وہ حقائق۔ عزیزو، اگر سرکار دو عالم بھی میری اور آپ کی طرح صرف الفاظ کو سمجھیں، ان حقائق تک دسترس نہ ہو، معذرت کے ساتھ، پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ نہیں، توجہ فرمائی، اگر وہ قرآن کی اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، تو اصل شے تو حقیقت ہے، اس تک تو پہنچ ہی نہیں رہے۔ بس کون مسلمان ہے جو یہ کہے کہ قرآن مجید سے اس ام الکتاب تک، اس کتاب مکنون تک، اس لوح محفوظ تک مصطفیٰ کی نظر ایک جیسی نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ تو اب قرآن کا وہ ملکوتی، وہ حقائق، وہ علم حصولی سے نہیں ملتے۔ یہ ٹرم ہے، ٹرم ہے، توجہ فرمائیں۔ علم حصولی میں کیا ہوتا ہے؟ شے آپ کے پاس نہیں، شے کا معنی اور مفہوم ہے ذہن میں۔ آسان کرتا ہوں، مثلا میں نے کہا، مثال دے رہا ہوں، لیاقت باغ، جنہوں نے دیکھا ہے ذہن میں مفہوم آ گیا، وہ جو ذہن میں آیا وہ مفہوم ہے، آپ اس مفہوم کو اس خارجی وجود پہ منطبق کرتے ہیں۔ اشتباہ کہاں ہوتا ہے؟ جب اس خارجی وجود میں اور آپ کے مفہوم ذہنی میں تضاد ہو جائے، علم حصولی میں تضاد یا اختلاف یا اشتباہ ممکن ہے کہ وہ معنی مفہوم جو سمجھ رہے ہیں اور جو خارج میں ہے وہ اور ہے، اختلاف ہوا اشتباہ ہو گیا، توجہ۔ لیکن ایک ہے علم حضوری، علم حصولی میں نسیان ممکن ہے، بھول ممکن ہے، توجہ فرمائیں، علم حصولی میں یہ چیزیں ممکن ہیں، علم حضوری میں نہیں۔ اب مثال دوں، یہ اصطلاحیں استعمال علماء بزرگ ہی کرتے ہیں، کم ہوتی ہیں، طالب علم ہوں انہی کی اصطلاح آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ علم حضوری کیا ہے؟ مثلا ابھی میں نے کہا لیاقت باغ، میں نے کہا فلاں چیز، آپ نے مفہوم ذہنی وہ آیا ذہن میں، ایسا ہی ہے نا آیا۔ لیکن اگر میں کہوں آپ سے کہ آپ کو اپنے وجود کے بارے میں، اپنے بارے میں جو علم ہے، یہ علم حصولی ہے؟ نہیں، علم حضوری ہے، یعنی جس شے کا علم ہے وہ خود ہیں، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں۔ لہذا کوئی انسان اپنے وجود میں شک نہیں کر سکتا جب تک اسے یہ علم ہے کہ میں ہوں۔ اپنا وجود کا علم علم حضوری ہے۔ علم حضوری میں کیا ہوتا ہے؟ مفہوم واسطہ نہیں بنتا، واسطہ ہٹ جاتا ہے، خود شے اور عالم، علم عالم اور معلوم ایک ہو جاتے ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے عالم، ایک ہے معلوم، تینوں ایک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے وجود کے بارے میں ایک ہے علم، ایک ہے عالم جو خود ہیں، ایک ہے معلوم جو وجود ہے، یہ تینوں ایک ہیں۔ اس لیے آپ کو کبھی اس میں شک نہیں ہوتا، توجہ ہے؟ آپ متوجہ ہیں میری بات کی طرف؟ ہاں، یا آپ کو اپنے وجود کے بارے میں علم حضوری ہے۔ اب آئیں، کاش بات پہنچ جائے، سید الانبیاء کا علم علم حصولی نہیں، قرآن کے بارے میں علم حضوری ہے۔ کل بھی پرسوں بھی مثال دے رہا ہوں، تشنگی پیاس حس کرتے ہو، کبھی شک کیا کہ مجھے پیاس نہیں لگی؟ یار بولے تو صحیح، کوئی مشکل سوال کیا ہے؟ ہاں آپ بولا کریں، میرے ساتھ بولا کریں، دوسروں کے ساتھ نہ بولا کریں، ہر کسی کا اپنا مزاج ہے۔ ہاں میرے ساتھ بولیں گے تو مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے، اور بولنے کا معنی کوئی نعرہ لگانا نہیں، آپ کے چہرے بتائیں۔ اس لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں، آپ کو پیاس کا علم ہے تو حس کر رہے ہیں نا وجود میں، کبھی شک کیا؟ کیوں شک نہیں کیا؟ چونکہ علم حضوری ہے، علم حصولی نہیں۔ چونکہ جو شے ہے وہ آپ کے وجود میں ہے، اس لیے شک نہیں کر رہے۔ بس اتنی مثالیں کافی ہیں، پتا چلا جہاں علم حضوری آ جائے وہاں شک نہیں آتا، جہاں شک نہ آئے وہاں غلطی نہیں ہوتی، جہاں غلطی نہ ہو وہاں نسیان نہیں ہوتا، جہاں نسیان نہ ہو وہاں ہزیان نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، میرے اس سرکار کا، سید الانبیاء کا قرآن کے بارے میں علم علم حصولی نہیں، علم حضوری ہے۔ اسی لیے وہ جو اجمال، اجمالی قرآن، حقیقت قرآن رسول کے قلب پر نازل ہوئی، وہ قلب یہ نہیں، وہ قلب باطن ہے۔ اب یہ قرآن کا ایک مرتبہ رسول کے لیے علم حضوری ہے، اس لیے رسول کبھی قرآن نہیں بھول سکتا، توجہ فرما رہے ہیں، وہ علم حضوری ہے، اور وہ ہے قوت، وہ ہے قدرت، وہ ہے طاقت۔ وہ علم جس کے پاس ہوگا وہ ٹھوکر مارے گا اور مردہ زندہ ہو جائے گا۔ وہ علم جس کے پاس ہوگا ارادہ کرے گا اور زمین سمٹ جائے گی۔ اس باطنی قرآن باطنی علم کا نام ہے تاویل، اور اللہ نے کہا وہ صرف مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے، وہ کچھ اور کے پاس بھی رسول کے وسیلے سے پہنچا۔ اگر کسی کو شک ہے تو اس حدیث کا انکار کون کرے گا؟ انا مدینۃ العلم والی ان بابہ، مدینۃ العلم میں علم حصولی نہیں، رسول کو کائنات اور ماوراء کائنات کا علم حصولی نہیں جیسے ہمیں ہے۔ مثلا جنت تو جنت کا علم آ گیا نا، جہنم جہنم کا علم آ گیا، وہ جنت کی نعمات، وہ باطن کائنات اس کا علم ہے، لیکن آپ کا اور میرا علم حصولی ہے، ہمیں آیات سے ملا، لیکن رسول کی ان آیات سے اوپر وہ نظر ہے۔ رسول جنت کو بیان نہیں صرف کر رہے، جنت دیکھ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ واقعات ذہن میں آ جاتے ہیں اور دلیل بھی بن جاتے ہیں۔ آپ بزرگان بھی جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم کا صحابی، غالباً نام زید بن ثابت ہے یا زید بن حارثہ ہے، بھول رہا ہوں، زید نام قطعی ہے، اب آگے بھول رہا ہوں، زید صبح کی نماز پڑھ کے سرکار مسجد سے نکلے، سامنے سے آتا نظر آیا، سرکار نے پوچھا کیف اصبحت، زید صبح کیسے کی؟ کہنے لگا اصبحت یقینا، میں نے صبح یقین کے ساتھ کی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہر دعوے کی دلیل ہے، تو نے یقین کے ساتھ صبح کی، دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا اگر آپ حکم دیں تو بتا سکتا ہوں کون آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، یہ مدینے میں آپ کے اطراف میں آپ کے بارے میں کس کی کیا نظر ہے؟ اور یہ صحابی کا علم ہے، یہ صحابی کا علم ہے۔ اگر صحابی کا یقین یہ ہے تو رسول کا یقین کیا ہوگا؟ میری بات توجہ فرمائی ہے، میری سرکار کا یقین کیا ہوگا؟ یقین کیا ہوگا؟ اس یقین تک جو پہنچ جائے، اب سرکار کا علم علم حضوری ہے، اب پتا چلا والراسخون فی العلم، راسخون کہا، صرف راسخ نہیں، ایک نہیں، اللہ کی نظر میں کچھ ایسے ہیں جو ظاہر کو صرف نہیں دیکھ رہے، جو باطن پہ نظر ہے، باطن پہ، اور جس کی باطن پہ نظر ہو وہ حقیقت شے کو دیکھتا ہے، حقیقت شے کو دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں نا ایک خاتون نے روزہ رمضان میں سرکار گزرے، دیکھا وہ کسی کی غیبت کر رہی ہے، سرکار نے کہا کھانا منگواؤ، کھانا منگواؤ، کھانا منگوائے گا کہ اس کے سامنے رکھو، یا رسول اللہ میرا روزہ ہے، فرمایا ختم ہو گیا، سرکار نے فرمایا ختم ہو گیا، کھا لے، یا رسول اللہ کیسے؟ کہا جو غیبت تو نے کی ہے نا، جب غیبت کر رہی تھی بھائی کا گوشت کھا رہی تھی، یہ بھائی کا گوشت کھانا اصطلاح نہیں ہے، جن کا باطن روشن ہے وہ دیکھ رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس کا باطن کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، وہ باطن پہ۔ اب بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، وہ باطن پہ جس کی نظر ہوتی ہے جو یقین پہ پہنچ جائے۔ آپ کو پتا ہے یقین کیا ہوتا ہے؟ جہاں یقین آ جائے اس کام سے انسان حتمن بچتا ہے، حتمن نہیں بلکہ یقیناً۔ دلیل دوں، آگ جلاتی ہے یا نہیں؟ اچھا، آپ کو آگ کے جلانے کا یقین ہے یا نہیں؟ اچھا، اگر کسی کو یقین نہیں تو آگ میں ہاتھ رکھے، جلا دے گی نا، چونکہ یقین ہے لہذا آگ میں ہاتھ نہیں دیتے ہو، یہ ہے عصمت کا معنی۔ معصوم میری اور آپ کی طرح اختیار رکھتا ہے، لیکن وہ بندگی یہ خدا میں حقیقت اشیاء کو دیکھ رہا ہے. ہمیں گناہ میں لذت آتی ہے چونکہ باطن تک نہیں پہنچ رہے، لیکن معصوم گناہ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا چونکہ وہ گناہ کا باطنی چہرہ دیکھ رہا ہے. توجہ فرما رہی ہیں. وہ علم یقینی، وہ یقین، علم کا معنی یقین بھی ہے، معرفت بھی ہے، وہ یقین کی منزل. اور یہی یقین کی منزل ہے جو انسان کو جب حقیقت کائنات کا پتہ چل جائے تو بزدلی سے نکال دیتی ہے. پھر اس کے لیے مرنا کوئی مصیبت نہیں رہ جاتا، اور اگر مصیبت ہو بھی تو ان مصائب پہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے. مصائب آ رہے ہیں، جسم کو اذیت محسوس ہو رہی ہے، لیکن صبر ہے، زبان شکوا نہیں، زبان شکوا نہیں، زبان شکر ہے. اب سنیں، میں مصائب کی طرف آ گیا، کربلا والوں میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا ہے؟ نہیں، توجہ فرمائیں، میں انبیاء کی توہین نہیں کر رہا، لیکن مراتب ہیں، مراتب ہیں. انبیاء جہاں صبر کرتے ہیں، کربلا والوں نے وہاں شکر کیا ہے. اور کربلا کے صرف شہداء نہیں، کربلا کی وہ شیر دل بی بی کہاں معرفت زینب پہنچ گئی. انشاءاللہ پرسوں رات کو شام غریبہ میں ذکر کروں گا مصائب کی شکل میں. اب فضائل میں ہی سن لیں، کہاں بی بی کی معرفت پہنچ گئی. 11 محرم کو آئیں تو ہاتھوں پہ اٹھایا اور ایک جملہ کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان القلیل، خدایا یہ میری قلیل قربانی قبول کر لے. علامہ نقن ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو مرتبہ مل گیا، مقام مل گیا تو خوشی مناؤ. توجہ فرما رہے ہیں، ہوتا ہے نا یہ سب، مرتبہ مل گیا خوشی مناؤ. وہ جواب دیتے ہیں کہ مرتبہ کسے ملا؟ بولیں امام حسین کو، شہداء کربلا کو مرتبہ ملا نا. فرماتے ہیں شہداء کربلا میں جو گیا شہید ہونے، جب شہید ہو رہا تھا رویا نہیں، نہیں بات پہنچی. فرماتے ہیں کوئی شہید رویا نہیں اپنی شہادت پہ، بلکہ ہر کسی نے ایک ہی سوال کیا، مولا میں نے حق وفا ادا کر دیا. اب سنیں، وہ کہتے ہیں رونے والے کون تھے؟ جن کو اس شہید سے تعلق تھا. چونکہ وہ تعلق یا خاندانی ہے یا ایمانی ہے، اس لیے ہم امام حسین کے مرتبے پہ نہیں روتے. میری بات توجہ فرما رہے ہیں، ہم ان کے مرتبے پہ تھوڑا روتے ہیں، ہے مرتبہ شہداء، سید الشہداء ہے مرتبہ، لیکن ہم اس پہ تھوڑا روتے ہیں. ہم تو روتے ہیں امام حسین کی مظلومیت پہ. ایک جملہ کہوں، ہم اس پہ روتے ہیں کہ رسول کا بیٹا اور 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رہ جائے، امت کی بے حسی یہاں تک پہنچ جائے. نہیں، اس سے بھی اگلا جملہ کہتا ہوں جو آیت اللہ بہاؤدینی نے کہا، فرماتے ہیں اس سے بڑی حسین کی مظلومیت کیا ہے کہ حسین کی موجودگی میں یزید حکمران بن جائے. یہ معاشرے کی پستی کی انتہا ہے. خبیث کو طیب پر فضیلت دے دیں، پلید کو طاہر پر فضیلت دے دیں، متاہر پر فضیلت دے دیں، یہ ہے. اور اب ایک جملہ کہہ کے ضرور مصائب کی طرف جاتا ہوں، چونکہ اس بات کو عرض کیا ہے. اب جو جملہ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیں، جو اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں امام حسین کو مرتبہ مل گیا تو اب خوشی مناؤ، ویڈیو کلپ چل رہے ہیں، وہ ساری روایتیں یاد آ جاتی ہیں. کل ایک دو مجھے کسی عزیز نے ویڈیو کلپ بھیجا، ایک مولوی اردو زبان میں سعودی عرب کے چینل سے کہہ رہا تھا، کوئی سال میں اور روزہ مستحب بھی رکھو نہ رکھو، عاشور کا ضرور رکھو، یعنی 10ویں محرم کا روزہ ضرور رکھو کہہ رہا تھا. اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی اصل فضیلت روزے کی وجہ سے ہے، یہ بڑا عظیم دن تھا۔ آگے کہتا ہے اس کی فضیلت امام حسین کی وجہ سے نہیں، اس دن کو غم منانا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ دن ایک علیحدہ مقام رکھتا ہے۔ میں نے سنا، دکھ تو ہوتا ہے، آپ نے سنا، آپ کو بھی دکھ ہوا، لیکن ایک بات دل میں سوچی کہ یہ ہے ذکر حسین کا اثر۔ آپ متوجہ ہو گئے، مصائب کی طرف آئے ہوئے تھے لیکن یہ جملہ ذہن میں آ گیا، اس لیے کہہ رہا ہوں، اگرچہ ہمت ختم ہو چکی ہے واللہ، اس لیے توجہ فرمائیں۔ میں نے کہا یہ ہے امام حسین کے ذکر کا اثر کہ اپنے تو منا ہی رہے ہیں، اس منانے سے ادھر بھی اہتمام ہو گیا، بھئی کسی حوالے سے صحیح عاشورہ کا نام تو لے رہے ہیں، میری بات پہنچی ہے؟ عاشورہ کا نام تو لے رہے ہیں۔ کل بتاؤں گا ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے، روزہ اختیاری عمل ہے، اضطراری نہیں، میری بات توجہ فرما رہے ہیں، روزہ اختیاری عمل ہے، اضطراری نہیں۔ ایک بات، دوسری بات، جو کہتے ہیں دسویں کو روزہ رکھو، روزہ رکھو، وہ روزہ یا شکرانے کا ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی، شکرانے کا روزہ ہوگا تو شکرانہ کس کا، میری بات توجہ فرما رہے ہیں۔ دوسری بات، وہ بنی امیہ کے ظلم کو چھپانا چاہتے ہیں، کیسے؟ اگر یہ نظریہ عام ہو جائے کہ دسویں کو روزہ رکھو اور امام حسین کی طرف بھی نسبت یہی دے دیجیے ان کا بھی روزہ تھا، تو وہ جو پانی بند کرنے والا ظلم ہے وہ چھپ جائے گا، چونکہ جب امام کا روزہ ہو تو پانی تو ویسے ہی نہیں پینا، کاش میری بات پہنچ جائے، تو پھر روزہ وہ شکرانہ ہو جائے گا اور وہ ظلم جو پانی بند کر کے کیا گیا وہ چھپ جائے گا۔ تیسری بات، بنی امیہ نے اس دن کو مبارک دن قرار دیا، اب پتا چلا کہ نسل حسین بھی ہے اور نسل یزید بھی ہے، نہیں توجہ فرمائی، ہم فاقہ اسی لیے کہتے ہیں، فاقے میں تشبیہ ہو جاتی ہے پیاسے امام حسین سے، اور جنہیں یہ اپنے ذہن میں فطور ہے کہ امام حسین کو مرتبہ مل گیا تو خوشی مناؤ، تو پھر انہیں آج ایک بات کہہ رہا ہوں، پھر عید الاضحیٰ کے دن، عید قربان کے دن خوشی نہ مناؤ، غم مناؤ، نہیں توجہ فرمائی بھائی، کربلا میں امام حسین تو ذبح ہو گئے، قربان ہو گئے نا، تو آپ کہتے ہیں قربانی سے مرتبہ ملتا ہے، تو جو قربان نہیں ہوا اسے تو مرتبہ نہ ملا، نہیں توجہ فرمائی، جو قربان نہیں ہوا اسے تو مرتبہ نہ ملا، اگر مرتبے کی خوشی ہے اور وہ مرتبہ قربان ہونا ہے تو پھر عید الاضحیٰ کے دن عید کیوں ہے؟ غم ہونا چاہیے چونکہ وہ تو قربان ہوئے نہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں، حضرت اسماعیل قربان نہیں ہوئے لیکن لقب ذبیح اللہ ہے، ذبیح اللہ کا معنی کیا؟ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا، تو قربان تو ہوئے نہیں، توجہ فرمائیں جو جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے حضرت اسماعیل کو قربان نہ ہونے دیا لیکن قربانی قبول کر لی، قربان ہونے نہیں دیا، قربانی قبول کر لی، بنیاد کیا تھی؟ اللہ دونوں کو یہ کہہ رہا تھا یہ کام کرو، جو کچھ ان دونوں باپ بیٹے کو حکم تھا وہ اپنے اخلاص کے ساتھ آ گئے، اب اس قربانی کو لینا یا نہ لینا یہ اس کے اختیار میں تھا، بس چھری چلانا ابراہیم کے اختیار میں، اور چھری کو چلنے کے باوجود وہ کام نہ کرنے دینا، جو وہ کرتی ہے یہ اس کے ہاتھ میں، تو اللہ نے کہا تمہاری قربانی ہو گئی، چونکہ میں جو چاہتا تھا تم نے کر دیا لیکن قربان ہونے نہ دیا، تو پھر خوشی کیوں؟ آپ کا جواب یہ ہوگا، وہ خوشی کس کی ہے؟ نبی زادے کے بچنے کی ہے یا نہیں؟ اسماعیل نبی زادے ہیں، تو بس عزیزو اگر اسماعیل بچے نبی زادہ بچے تو خوشی مناؤ، اور اگر نبی زیادہ کٹے تو غم مناؤ. حسین نبی زیادہ ہے اور کربلا میں یہ جو ظلم ہوا ہے اس پہ خوشی منانے والے کو انسانوں میں شمار نہ کرنا. چونکہ ظلم پر مظلوم کے ساتھ ہمدردی یہ فطرت میں ہے. فطرت مسلمان غیر مسلمان کی ایک ہے. جو کہتا ہے خوشی مناؤ سمجھ لینا انسان بھی نہیں. اور کربلا میں کوئی چھوٹا ظلم ہوا ہے 32 سال سے لے کر 6 ماہ تک، وہ کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ اور جملہ کہوں، 56 سال کی اس ضعیفہ سے لے کر 4 سال کی سکینہ تک. بس دو جملے سن لیں، باب الحوائج کا تذکرہ آ گیا، باب الحوائج کا ذکر آ گیا، باب الحوائج کا، کمرے بنی ہاشم، باب الحوائج کمرے بنی ہاشم. عباس کربلا میں کیا تھے؟ ایک جملے میں بتاؤں، کیا خوبصورت بات لکھی علماء نے، فرماتے ہیں جب تک عباس کربلا میں موجود تھے اور زندہ تھے بچے پانی مانگتے رہے، کبھی امام کے پاس آ کر، کبھی کمرے بنی ہاشم کے پاس آ گئی. میرے ساتھ رہنا ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، توجہ رکھنی ہے. کبھی امام کے پاس آ کے، کبھی عباس کے پاس آ کے پانی مانگتے رہے. لیکن علماء لکھتے ہیں جب عباس نہیں رہے تو کسی بچے نے پانی نہیں مانگا. تو مجھے بتاؤ، کیا عباس کے بعد بچوں کو پانی مل گیا؟ نہیں، پانی تو نہیں ملا. چونکہ عباس کے بعد اصغر کی شہادت اور اصغر کے بعد امام حسین کی شہادت، ایسا ہی ہے نا؟ تو پانی تو نہیں ملا، تو پھر پانی مانگ کیوں نہیں رہے؟ کہتے ہیں پیاس نہیں بجھی تھی، پیاس نہیں، آس مٹ گئی تھی. بچوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب پانی لانے والا نہیں رہا. عزاداروں، کربلا میں عباس تھا کیا؟ 2 شہید ہیں جس پہ مولا حسین نے نوحہ پڑا، ایک ہم شکل پیمبر علی اکبر اور دوسرا کمرے بنی ہاشم عباس. عباس کیا تھے؟ کیا تھے؟ یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، آپ کی محبت میں یہ سب کہے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیں. عباس کیا تھے؟ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا نا، سید الساجدین نے بشیر سے کہا جاؤ مدینے میں جا کے میرے اپنوں کو بلا کے لاؤ، خیمے لگائے. علماء کہتے ہیں روکا کیوں سجاد؟ حضرت امام زین العابدین نے کہتے ہیں اس لیے روکا تھا کہ اگر میں انہیں ڈائریکٹ مدینے لے گیا تو ان بیبیوں میں کوئی نہ کوئی مر جائے گی، لہذا روکا. روکا اور کہا بشیر جاؤ بنی ہاشم کو اطلاع دو. چلنے لگا، مولا میں تو کسی کو پہچانتا نہیں، کیسے اطلاع دوں؟ کہا تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی شاعری کرتا ہے؟ جی مولا. تو جا نہ نوحہ پڑھتا ہوا جا، ہمارا مرثیہ پڑھ. بشیر مدینے کی گلیوں میں آیا اور اب نوحہ پڑھ رہا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اگلا جملہ سنو گے، کہتا ہے مدینے والوں ناراض نہ ہونا، جس مدینے میں رسول اور بتول ہو میں کہوں وہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. کہتا ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں رہا کہ رسول اور بتول ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والا حسین تھا اور لاشا پہ گورو کفن پڑا رہا. اب اگلا جملہ سنو گے، کہتے ہیں یہ عین یہ جملہ کہتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں ایک گھر کے سامنے آیا، کہتا ہے بنی ہاشم کے جوانوں غیرت مندوں مر نہ جانا،
ظلم یہاں ختم نہیں ہوا، حسین کا بے گور و کفن لاشا تھا اور زینب کا ننگا سر تھا، کبھی کوفے کا بازار تھا کبھی شام کا دربار تھا۔ بس یہ کہنا تھا، بشیر کہتا ایک دروازہ کھلا، بلند قامت خاتون برکا پہنا ہوا میرے قریب آئی، منادی رک جا۔ رکا کیا کہہ رہا ہے؟ بی بی حسین شہید ہو گئے، لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ اچھا پھر کہا زینب کو ننگے سر پھرایا گیا، کہا بتا جب یہ سارے ظلم ہوئے عباس کہاں تھا؟ بی بی عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے۔ اچھا مجھے بتا عباس نے زین کیسے چھوڑی، زخم کہاں آیا؟ کہتا ہے بی بی میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا۔ اب بی بی نے کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں۔ کہا میں ام البنین ہوں، میں عباس کی ماں ہوں۔ ہاں چھوڑ کے کہتا ہے بی بی تجھے تیرے بیٹوں کا پرسہ دیتا ہوں، پرسہ نہ دے، تو نے مجھے بتایا عباس کے سر میں گرد لگا، تو مان گیا؟ میں نہیں مانتی۔ بی بی تو کیوں نہیں مانتی؟ سنیں گے؟ بی بی نے کہا تو نے میرے عباس کو دیکھا نہیں، عباس میری آغوش کا پالا ہے، مجھے پتا ہے اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، میں کیسے مانوں؟ عباس کے بازو بھی سلامت ہو اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مار دے، یہ کہنا تھا۔ اب بشیر نے کہا بی بی تیرے عباس نے گرز اس تک وقت تک لگنے نہیں دیا جب تک بازو نہ دے دیے۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ام البنین آئی، کہاں آئی؟ زہرا کی قبر پہ آ گئی اور بیبیاں اکٹھی ہو گئی، بی بی کو پرسہ دینے لگی۔ بی بی نے کہا نانا، چار لکیریں کھینچی، کہا یہ عباس ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ فلاں بیٹا ہے، یہ فلاں بیٹا ہے، چاروں بیٹے کی قبروں کی لکیریں کھینچی۔ کہنے لگی بی بیو مجھے ان بیٹوں کا پرسہ نہ دینا۔ بی بی پھر کس کا دیں؟ ایک علیحدہ لکیر کھینچی، کہا پرسہ دینا تو اس کا دینا۔ بی بی یہ کس کی قبر کا نشان ہے؟ کہا جس کی ماں نہیں ہے، مجھے عباس کا پرسہ نہ دینا، مجھے حسین کا پرسہ دینا، حسین کی ماں نہیں ہے، ہائے عباس کی ماں موجود ہے۔ بس میں ماتم حسین کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ کے عباس زین سے زمین پر آئے، میرے مولا حسین پہنچے، عباس کا سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، عباس نے ایک جملہ کہا، مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، میرا خون صاف کرو، میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ خون صاف کیا، چہرے پہ نظر پڑی، اب سنیں گے کیا جملہ کہا، کیا جملہ کہا؟ ذکر العباس میں لکھا گیا، عباس نے کہا مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا سر آپ کے زانو پر ہے۔ ہاں عباس ایسا ہی ہے، مولا اگر زحمت نہ سمجھیں تو سر اٹھا کے زمین پہ رکھ دو، سر اٹھا کر ریت پہ رکھ دو، مولا ریت پہ رکھ دو۔ عباس کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا مولا اس سے بڑی سعادت کیا تھی کہ میرا دم نکلے اور سر آپ کے زانو پہ ہو۔ کہا پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ سنیں گے۔ عباس نے کہا مولا میں گرا تو سر آپ نے اٹھا لیا، تھوڑی دیر بعد آپ گرو گے، غلام کو حیا آتی ہے کہ میرا سر زانو پہ ہو، آقا کا سر زمین پر ہو۔ بس آخری جملہ، عباس کی آنکھیں بند ہوئی، حسین چلے اور ایک نوحہ پڑھتے چلے، مجھے نہیں پتا جو ابھی تک گریا نہیں کر سکے، باب الحوائج کا ذکر ہے، گریے میں دعا مانگ لینا، دعا مانگ لینا۔ عزادارو حسین چلے اور ایک جملہ کہتے چلے، کہتے ہیں عباس تیری شہادت کے بعد دو کام ہو گئے جو پہلے نہیں ہوئے تھے، کیا ہو گیا؟ کہا وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی، وہ شمر، وہ ابن زیاد، وہ عمر سعد جو تیرے خوف سے نہیں سوتے تھے اب جی بھر کے سوئیں گے، اور وہ زینب جو تیرے سہارے سوتی تھی اب کبھی نہیں سوئے گی، ماتم حسین۔